نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 70ویں پارے کا آخری رب دیکھیں گے. آیت نمبر 39 سورۃ الحج سے. پیچھے سے ذکر چل رہا تھا اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کا, کس طریقے سے لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں لیکن جب تک تقویٰ نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اب اس کے بعد کچھ مکی حالات کے اوپر تبصرہ ہے. اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال کھڑے کیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہاں پہلی دفعہ جنگ کی اجازت ہے. آپ اس آیت کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے نزول کے اعتبار سے جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے کی اجازت دی گئی. 13 سال مکہ میں بہت زیادہ ظلم کیے گئے لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا گیا. صبر کرو, کفو ایدیاکم, ہاتھ بند رکھو, کیونکہ بغیر تیاری کے کود پڑنا یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. اب یہاں اجازت دے دی گئی, لیکن نوٹ کیجئے گا کہ اجازت دی گئی ہے صرف بدلہ لینے کی, ابھی خود حملہ کرنے کی یا زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں جن میں جنگ کا حکم دیا گیا تھا. 190 سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یہ ہے اسلام کا خوبصورت اصول. دوسری بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو لفظ ربنا اللہ کہنے پر پکڑاتی ہے. یہ لوگوں کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ لوگوں کو رب بنایا ہوتا ہے. ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, لوگوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں, ان کو سپر اور سپریم پاور سمجھتے. جب ایک اللہ کو ماننے لگتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سارے اختیارات تو بین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو, باقی رہ گئی یہ جنگیں, ان کا وجہ یہ کیوں ہوتی ہیں, اس کی وجہ بتائے گی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے سے ختم نہ کرتا, یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دور نہ کرتا, تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب گرا دی جاتی, مسمار کر دی جاتی. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جنگ کا مقصد بتا دیا گیا کہ اگر جنگ نہ ہو تو پھر تو ہر مذہب والوں کی عبادت گاہ جو تھی وہ محفوظ نہ رہتی. لیکن جو اصل بات ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ہائی لائٹ کیجئے اور اس پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رو کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے دین کی مدد کرنے والوں میں شامل کر لے. میرا نام یہاں سے نہ ہٹانا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم پہ کتنی مشکلات آنے والی تھی, لیکن ان چند سالوں کے دین کی طرف کے سفر نے ہم سے وہ مشکلات صرف اس لیے روک لی کہ اللہ فرشتوں کو کہے گا نہیں نہیں, یہ بندہ میرے دین کا دفاع کرتا ہے, یہ لوگوں کی سوچ ٹھیک کرتا ہے, یہ لوگوں کو شرک سے روکتا ہے, یہ لوگوں کو سچا علم عام کرتا ہے, یہ اس میں کتنی مدد کر رہا ہے, یہ کتنے کھانے پکاتا ہے, یہ کتنی صفائیاں کرتا ہے, یہ کتنی محنت کے ساتھ لوگوں کے لیے پیپر ورک کرتا ہے, تم ان کی مشکلات کو روک دو. ہم غیب نہیں جانتے نا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہم پہ کتنی مشکلات اسے ایک سال میں آنے والی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پڑھنے پڑھانے اور لوگوں کے اندر یہ علمی جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے, ہمارا ایمان ہے کہ بہت ساری مشکلات, بہت ساری بیماریاں, بہت سارے مقدمے, بہت سارے نہ جانے کیا کیا معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیے ہوں گے. تو اللہ ہم تجھ سے اس وقت بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی مدد کریں, کیونکہ تجھے تو مدد کی ضرورت نہیں. اور اللہ پھر اس کے بدلے میں تو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا, حاسدوں کے مقابلے میں کافی ہو جا, یا اللہ فتنہ پھیلانے والوں اور یا اللہ مال کی محبت میں چور لوگوں کے مقابلے میں تو ہمیں کافی ہو جا. حق کو حق کر دے اور حق کا بول بالا کر دے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ بڑا طاقتور اور بڑا زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. یہاں سے جو آیتیں آگے ہیں یہ ایک اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہیں. جب بھی کسی کو اقتدار ملے, گورنمنٹ ملے, کوئی زمین کا ٹکڑا ملے, تو ان کو ان ساری چیزوں کی کوشش کرنی ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ کہاں ہیں آج ایسے حکمران کہ جو نمازیں قائم کروائیں، زکوٰۃ دلوائیں، معروف کا حکم اور منکر سے منع کریں؟ جب یہ کام ہوں گے نا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ مَن یَنصُرُہُ کے نتیجے میں اللہ مدد کرے گا۔ آج مسلمان ملکوں کی اور مسلمان شخصیات کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے عمل میں یہ کمیاں ہیں۔ فرمایا سارے معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مَن یُکَذِّبُکَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اے نبی، اگر وہ تم کو چھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی چھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی چھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی۔ نوٹ کیجئے، جھٹلائے جانے کی ہسٹری ہے حق والوں کی۔ پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری سزا کیسی تھی، میری پکڑ کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کتنی زبردست آیتیں ہیں! اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دل کو ہلا دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ میں آنکھوں کے اندھا پن اور دل کے اندھے پن دونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کیے تھے، اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے تو یہ چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس پہ نظر رہے تو کبھی کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں تو تمہارے اندر صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے! مغفرت کس چیز کی؟ پچھلے گناہوں کی۔ اور عزت کی روزی، وہ کیا ہے؟ جنت کی روزی۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے بعد میں۔ اس کے برعکس والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے وہ تو جہنم کے ساتھی ہیں۔ اے اللہ ہمیں تیری آیتوں کے مقابلے میں بڑا بننے سے بچا۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے نہ تو کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھتا اور خوب حکمت والا ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی حق کی بات ہوگی شیطان کو زہر لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن پڑھنے والے شیطان کو برے نہیں لگتے، لفظ پڑھانے والے برے نہیں لگتے، قرآن کی تجوید پڑھانے والے برے نہیں لگتے، کیونکہ یہ تو لفظوں کے کھیل ہیں۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے والے، اور اس کوشش میں کہ معاشرے کے رنگ کو بدل کر رسم قط اللہ میں ڈلنے والے، یہ لوگ شیطان کو برے لگتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے۔ اس کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے، سب بند ہو جائے، لیکن اللہ ان کی کوششوں کو مٹاتا ہے اور اپنی آیتوں کو پختہ کرتا ہے۔ کتنی تسلی ہے اس میں! کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ میں بس حق کا ساتھی کر لے، اللہ کے دین کو عام کرنے والے بن جائیں۔ پھر یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی سب آندھیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اور زیادہ پختہ ہو کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق دبے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ یہ وجہ بتائیے گی کہ کبھی کبھی اللہ کیوں دشمنوں کو موقع دے دیتا ہے کہ وہ کوئی بات کریں۔ کیوں نہیں ہوتا کہ جو ہی کوئی حق کے خلاف بات کرے ان کے منہ سے سانپ اور بچھو گرنے لگ جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں ایسے لوگوں کے دلوں کو سانپ اور بچھو نے نہیں لپٹا ہوا؟ موقع کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ایسی باتوں کو عام کرا کے لوگوں کو خالص کرتا ہے۔ چھٹتے ہیں لوگ، نفاق کے روگی لوگ، جن کو قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، وہ دنیا دنی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، خوبصورت سلوگنز کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ سچا ایمان ہو اور پھر اللہ ہمیں اس کی بنیاد پہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے فرمایا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ کیا ہوگا اس دن؟ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سوچیے، دنیا میں انکار کرنا کتنا آسان ہے، اور انکار کا نقصان شک کی صورت میں۔ کبھی بھی آپ کو حق کی طرف سے شک آئے، نماز، روزہ، دین، اسلام، قرآن کی تعلیم، کسی چیز کے بارے میں شک آ جائے، تو فوراً چیک کیجئے کہ کہیں انکار تو نہیں، کہیں کسی نیکی کے موقع پہ نو تو نہیں کہا، اور اس کے نتیجے میں کہیں میں نے اپنے دل کو شک کی ماجگاہ تو نہیں بنا لیا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو خود بخود وہ قیامت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھے گی جو کل آنے والی ہے، اور آپ دیکھیے کہ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز اللہ کی ہوگی، آج بھی اسی کی ہے، لیکن آج چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں اور چھوٹے چھوٹے اختیارات اس نے لوگوں کو دے رکھے ہیں، وہ کسی کی وجہ پہ اتنے بڑے بنے رکھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ فیصلے کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل صالح کرتے ہیں وہ نیک نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، نوٹ کیجئے گا، کفر کے ساتھ ساتھ کذب بھی آیاتینا، ہر کافر مکذب نہیں اور ہر مکذب کافر نہیں، مسلمان بھی تکذیب کر کے، نہ مان کر، انکار کر کے مکذب بن جاتا ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ کریں کیا ایسے وقت میں جب اللہ کا غصہ آنے والا ہو، قیامت کے دن ہر ایک اپنے اعمال پر مارا جائے گا، اللہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر دے گا۔ اسی طرح کے کچھ لوگوں کا تذکرہ، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں ہم خوش ہوں، اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ ان کے ساتھ کیا گیا تو، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا۔ ہجرت کے ساتھ تنہائی کا تصور آتا ہے، انسان عموماً مال کے لیے تو ہجرت کرتے دیکھے گئے، گھر کے لیے ہجرت کرتے گئے، بچوں کے اچھے سکولوں کے لیے، اچھے لائف سٹائل کے لیے، لگژریس لائف گزارنے کے لیے ہجرت کرتے دیکھے گئے، لیکن اس ہجرت کا کیا کہنا جو اللہ کے لیے ہو۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ بظاہر آپ کی زندگی میں کوئی چکا چون نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی آپ کے آگے پیچھے بہت لمبی لمبی قطاریں نہیں، لیکن آپ فیل کریں گے کہ اللہ آپ کے دل کو ایسی خوشیوں سے بھر دے گا کہ لوگوں کو بڑے بڑے گھر بنا کر وہ خوشی نہ ملے جو آپ کو ایک کمرے میں رہ کر مل سکے، کیونکہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اور پھر ایک انسان جب کسی کے اوپر غلبہ رکھنے کے باوجود بھی اس کو معاف کر دے اور بدلہ لے تو بس اتنا لے، یا نوٹ کیجیے کہ اسلام کا ایک مضمون کہ جب بھی اسلام پر ہاتھ پڑے، جب کسی کے کسی عمل سے لوگ دین کے بارے میں مشکوک ہوں، سچے دین سے متنفر ہوں، تو بدلہ لینا عین عبادت ہے، ہاں زیادتی نہیں کرنی۔ جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہو چھوڑ دو، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم میرے بارے میں کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں رہنے کے بہت سلیقے آنے چاہیے، کہاں کیا معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، انسان کو اس کی حکمت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر دیتا ہے، ہم سے تو معافی نہیں ملتی، ہم تو لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ظرف بڑا بلند ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ ایک تو اس میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی چھت سفید، سبز اور نیلی، اور اس کو کالے میں بدل دیا، اور کالی رات کو کیسے آسمانی رنگ میں بدل دیا، اور دوسرا اس میں حالات کے الٹ پھیر کی بھی بات ہے کہ کس طریقے سے گرمی سردی رہتی ہے، آج کوئی تمہیں دکھ دیتا ہے دیکھنا کل یہ وقت نہیں رہے گا، آج تم بیمار ہو، دیکھنا کل تم ایسے نہیں رہو گے، آج کوئی تمہارے خلاف بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وان اللہ سمیع بصیر، اور وہ سمیع بصیر ہے، وہ جو سنتا ہے وہ تو تم بھی نہیں سن سکتے، وہ جو دیکھتا ہے وہ تو تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، کیا بدلے لینے، کیا باتیں کرنی، اللہ پہ ڈال دیجئے، پھر دیکھیے وہ کیسے حالات کے چکر میں ڈال کر انسانوں سے بدلے لیتا ہے، اور اللہ کی خوبیاں، ذالک بانا، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ تو کہا، سر آنکھیں تو کھولو، کیوں ایسے رہتے ہو؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کبھی دیکھی اپنے بارش؟ بیسوں بار دیکھی لیکن وہ غور نہیں کیا جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس بارش سے؟ کس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں۔ تم نہ کرو اس کے کام، تم نہ کرو اس کے راستے میں قربانیاں، تم نہ دو اس کے راستے میں جان، نہ تم لگاؤ اپنا مال، اپنے ہاتھ میں رکھو، تمہیں چاہ نہیں، ہماری راہ نہیں، تمہارے اور راستے، ہمارے اور راستے، کیونکہ وہ تو غنی اور حمید ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے ہم اتنے لا تعلق ہو کے رہ سکتے؟ تھوڑی دیر ناراض بھی ہو جائیں گے، پھر اسی بندے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں چلو آئندہ نہ ایسا کرنا، لاؤ مجھے کھانا پکا دو، چلو لاؤ باہر سے چیز لا دو، لیکن اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور خوبیاں دل کو پکڑیے، جب تک اللہ کی ذات دل میں نہیں آئے گی، اس کی قدرتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے، حقیقت کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے اور غور کروایا گیا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ کیا کچھ ہے؟ ایک ہلکی سی نگاہ ڈال لیں اپنے ارد گرد، پھر اندازہ ہو جائے گا۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح سے تھامے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ بغیر ستونوں کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن نہیں گر رہا کیونکہ یہ اللہ کے حکم پہ بندھا ہوا ہے۔ کوئی پوچھے آسمان کس پہ قائم ہے، بولیے اللہ کے اذن پہ، اللہ کے حکم پہ۔ اس کا اذن، اس کا حکم ہمارے پلر سے، ہماری دیواروں سے بہت بڑا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں ایسی استقامت دے دے، اور یہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوگا۔ تو آئیے ہم سب استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے راستوں میں کھڑا رکھنا، اور کھڑے ہی رکھنا، اور کبھی ہمارے پاؤں ڈگمگا نہ پائیں، کبھی ہمیں خواہشوں کی طرف نہ لے جانا، کبھی ہمیں دنیا کی چیزوں کی طرف ایسے نہ لے جانا کہ ہم اپنا خوبصورت راستہ چھوڑ کر اس طرف چلے۔ اور اللہ جس طرح تو نے آسمانوں کو قائم کیا، اس طرح تو ہمیں بھی اپنے راستے میں قائم کر دے، اور اسی طرح نماز قائم کرنے والا اور دین کو قائم کرنے والا بنا دے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ اس کی شفقت ہے نا، کتنا بڑا آسمان اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیے، اگر آسمان گرے، اور گرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، تو کتنی تباہیاں ہوں گی۔ آگ لگتی ہے، ساری فیکٹری جل جاتی ہے، چھت گرتی ہے، ملبے کے ڈھیر میں لاشیں دب جاتی ہیں، لیکن اللہ آسمانوں کو ہم پہ گرنے نہیں دیتا۔ تم اس کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کہ وہ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندگی بخشے گا۔ لیکن اس کے باوجود انسان اپنا تعارف دیکھ لے کہ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی منکر حق ہے، اتنا کچھ کھاتا ہے اس کا لیکن حق ادا نہیں کرتا، اتنا کچھ دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، اس حقیقت کا انکار کر دیتا ہے جس کو انبیاء کرام نے پیش کیا، کتنا نشکر ہے انسان۔ لکلی امت ان جعلنا منسکا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے، مراد ہے ہر نبی کی امت کے لیے۔ اور منسک سے مراد یہاں قربانی نہیں بلکہ نظام عبادت ہے۔ اس سے پہلے اس لفظ کا ترجمہ قربانی کا قاعدہ کیا گیا، کیونکہ وہاں بات کا فکرہ جو تھا وہ جانوروں کی قربانی کے بارے میں تھا، وہاں صرف قربانی تھی۔ لیکن اگر آپ عبادت، پرستش، بندگی کو دیکھیں تو پورا اسلام یہی تو سکھاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ بھی سکھایا، شادی جینا مرنا کھانا پینا یہ سب کچھ اس نے مقرر کیا جس کی تم پیروی کرتے ہو. پس اے نبی یہ شخص اس معاملے میں آپ سے کوئی جھگڑا نہ کریں, آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. کوئی انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے کہ جب لوگ جھٹلاتے ہیں نا تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جھٹلانا, ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کمزور ایمان والے تھڑک جاتے ہیں. وہ سوچنے لگتے تھے پتہ نہیں ہم صحیح حق کا ساتھ دے بھی رہے ہیں کہ نہیں, ہم باطل کا ساتھ دے رہے ہیں, اچھا چلو کیا کریں. بس یہی وقت ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرنے کے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کبھی آپ کو اپنے کسی معاملے میں دین کے حق کے معاملے میں شک ہو یہ دعا پڑھ لیجئے. آپ پڑھنے آتے ہیں یہاں یہ دعا پڑھ لیجئے کہ اللہ کہیں بدل تو نہیں رہے, یہ بدل تو نہیں رہے, ان کے ارادے کچھ اور تو نہیں, کہیں یہ مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں یہ سارا سلسلہ چلا رہے. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ لگا, یہ تو ہدایت بانٹنے والے ہیں یا ہماری ہدایت چھوڑنے والے ہیں. آپ دیکھیے کیسے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا جیسے کہ کوئی بات آپ نے سنی نہیں. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو, آپ دعوت دیتے رہیے. ہاں اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو, کیا کہنا ہے یہی آپ بھی کہہ دیجئے, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو. یہ جملہ آپ بھی لکھ لیں, کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ابھی تو آپ چل رہے ہیں نا, پھر بھاگنا بھی ہے ان شاء اللہ, پھر دوڑنا بھی ہے. شیطان کو چلنے والے بھی نہیں اچھے لگتے دین کے راستے میں, بھاگنے اور دوڑنے والے کیا لگیں گے. لیکن ابھی آپ چل رہے ہیں, کل آپ کے پیچھے چار اور لوگ چلیں گے نا تو شیطان کو آپ آج سے چار گنا زیادہ برے لگیں گے. اس وقت وہ آپ کو تنگ کرے گا, اس وقت پھر اس کے معاملے ایسے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ حق کی کبھی مخالفت نہ ہونا تو وہ حق ہی نہیں لگتا. جب ہر چیز میٹھی میٹھی لگے گی تو کہیں گے بہت اچھی ہے, لیکن جب ہم اس کے معاملے کو ذرا کھول کے پیش کرتے, جب مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے نا, پھر لوگ حق کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے اس کو آپ کو میں نے کہا ہائی لائٹ کریں کہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون. بس ایسا ہوتا ہے, یعنی مجھے اس پہ ایک عمل یاد آ گیا اپنا کہ کوئی ہمیں غلط سلط ای میل کر کے تنگ کر رہا تھا, جو اپنی قبر بھاری کرنے کے لیے کوئی شخص لکھ سکتا ہے لکھتا ہے, اس نے لکھنا چاہا. تو مجھے لگا کہ یہ سلسلے کو میں اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں. میں نے اس کے جواب میں صرف دو لفظ لکھے, اللہ سے ڈرو, اور آخر میں میں نیچے لکھا کہ انگلش میں لکھی تھی, مفہوم اس کا یہی تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو لکھ رہے ہو یا لوگوں کو کہہ رہے ہو یا اس میں لکھا ہے اس کا ثبوت دے دو, ورنہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہوگی. یقین کیجئے دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے اس سے بھی زیادہ ہو گئے, اس کے بعد کوئی ای میل نہیں آئی. یار اللہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامتی فیما کنتم فیہ تختلفون. جس کو قیامت بھول جاتی ہے نا اس کو دنیا صرف اپنے نفع کی چیز لگتی ہے, اور کسی انسان کا کردار کھلتا ہی تب ہے جب اس سے معاملات پڑتا. میں بہت حدیث آج کل غور کرتی ہوں اللہ کے نبی کی, کیا دین والمعاملہ یہ کیوں کہا, واقعی صحیح ہے. نمازیں پڑھتا ہوا آپ کو ہر بندہ نیک دکھے گا, ماتھوں پہ گھٹے بھی نیک دکھیں گے, لیکن آپ کو کسی سے معاملہ پڑے, حضرت عمر کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی تو آپ نے ڈانٹا, کہا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا, کہا نہیں کیا, کہا کیا وہ تمہارا ہمسایا ہے, کہا نہیں, تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا, کہا نہیں, تو کہا پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کی تعریف کرو, کیونکہ بندہ ایسے معاملوں میں کھلتا ہے. اور اللہ کی ذات علم تعلم ان اللہ یعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں, ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حق کے منکر ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ابھی ٹوٹ پڑیں گے, کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جن کو ہماری آیتیں سناتے ہیں. نوٹ کیجئے گا, یعنی حق سن کر ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے حق سنانے والے پہ جھپٹ پڑے. ان سے کہو میں بتاؤں تم کو کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, یعنی تمہیں حق برا لگ رہا ہے, اللہ کا دین برا لگتا ہے, اسلام پھیلتا برا لگتا ہے, تو یاد رکھو کہ اس سے بھی بری چیز کیا ہے, النار. ذرا پر بھی ٹیکس پہ دیکھیے, پیچھے بھی تو ہے آگے بھی تو ہے، بیچ میں ایک لفظ ہے انار، ایک لفظ ہے پورا جملہ ہے، آگ آگ ہے پوری چیز. آج دنیا میں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر لو، کل آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار. دعا کیجیے آج دنیا میں اندھا بہرا بن کے نہیں جینا کہ اپنی بات کے لیے دین کو پیچھے ڈال دیں، آنکھ بڑی گرم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورت کا اختتام ہے، پارے کا بھی اختتام، سورت کا بھی اختتام. یہ وہ مثال دی جا رہی ہے جس پہ سورت بقرہ میں وہ آیتیں اتری تھی کہ ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ کسی مچھر کی مثال سے بھی نہیں گھبراتا. وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مکی صورتوں میں یہ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں جس میں مکھی کا تذکرہ تھا. اس پہ لوگوں نے کہا یہ کیسا قرآن ہے جس میں مکھیوں کی باتیں ہیں. تو آئیے ذرا آج اس آیت کو بھی سن لیجئے جس پہ اتنا ریئیکشن اٹھا تھا. میں سوچتی اللہ کے نبی کا دور بھی کیا دور تھا، کیسے شوشے اٹھتے رہتے تھے، پھر دب جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر دب جاتے تھے. ایسا ہی ایک شوشا اٹھا تھا اس آیت کو سن کر کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو. آپ بھی سنیے، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جو مکھی پیدا کر کے دکھاؤ ایک، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. چلو پیدا نہیں کر سکتے، اس کے ہاتھ گئی چیز لے لو واپس، نہیں لے سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہے نا، کمزور. ورنہ تو آپ دیکھیں دشمن ملکوں میں لوگ مکھیوں کی فوجیں بھیج کے ان کو تباہ کر دیں، نہیں کر سکتے. دوف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور وہ جس سے مانگا جا رہا ہے، اتنا کمزور ہے انسان. اسی لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنے کا حق تھا. اور حقیقت یہ کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. شرک پھیلتا ہی اللہ کی ناقدری سے، جیسے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی تو انسان ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نسبتیں جوڑتا ہے نا، اسی طرح ہر مشرک ناقدر ہے. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے حکموں کو پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام دینے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. اللہ ہمیں اسی میں رکھ لے. وہ سمیع اور بصیر ہے، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. پھر وہ کیا، اتنی خوبصورت آیت ہے جو پچھلے 17 پاروں کے بعد آپ کو اب ایک دعوت دیتی ہے. اپنا محاسبہ کرو. کیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لائیں آپ ان 17 پاروں پہ ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ، کرنا کیا، نمبر ایک رکوع کرو، عاجزی لاؤ، جھکو. واسجدوا اور سجدے کرو، رب کے آگے بھی جھکو، بندوں کے آگے بھی جھکو، رب کے آگے بھی جھکو. واعبدوا ربکم، تیسری چیز رب کی بندگی کرو، غلام بن کے جیو، بندگی کا مزہ چکھو. چوتھی چیز وفل الخیر، خیر کے کام کرو، نیکیاں پھیلاؤ، خیر پھیلاؤ، گناہ نہ پھیلاؤ، فتنے نہ پھیلاؤ، شر نہ پھیلاؤ، بری باتیں نہ پھیلاؤ، گناہ اور کرپشن اور بے حیائی اور فیشن کے چرچے نہ پھیلاؤ. کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، فلاح ملے گی. بس یہی کام تھا نہیں، یہ لعلکم تفلحون کو بریکٹ میں کر دے کیونکہ پانچویں چیز آگے آ رہی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا نا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفُلُ الْخَيْرِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ ہونی چاہیے تھی نا ترتیب. لیکن ایک الگ آیت میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کو لا کر اس کی اہمیت کا احساس دلایا کہ لوگ اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ جہاد تو بہت بڑا ہے، حق کا جہاد ہی کیا ہے، جیسے حالات اس کے مطابق جہاد کرو. یہاں جہاد سے مراد محض قتال نہیں ہے، بلکہ جد و جہد، کوشش، کشمکش، نہیں سعی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے میں حق کے خلاف باتوں کے جواب میں، کہیں کچھ کہیں کچھ، ہر وقت معاملے ٹھیک کرتے رہو. نفس کو دباؤ، نفس امارہ سے بغاوت کرو،
پھر اپنے ساتھ والوں سے جہاد کرو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، خواہش نفس کے مطابق جہاد کرو، یعنی دین کے لیے جہاں جس کام کی ضرورت ہے وہ کرو۔ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ وہ ہر کام کریں، یہ جہاں کوئی نہ کر رہا اس کو ٹھیک کر دیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا جہاد کرنے والا بنا دے۔ وقت دیکھو، وقت کی ضرورت دیکھو، آور آف دی نیڈ دیکھو، نیڈ آف دی آور دیکھو، کیا کرنا ہے، کیوں کریں یہ سب؟ اس لیے کہ اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ چنے ہوئے لوگ ہیں آپ، سجدے کیا کریں، دو دو نفل پڑھا کریں، اس پہ اللہ چناؤ قائم رکھے، دل پھرتے ایک سیکنڈ نہیں لگتا، اللہ نہ کرے ہمارے دل پھر جائیں اور ہم اپنے اس چناؤ سے ہٹ کر پھر وہی دنیا داری کے جھنجھٹ اور گھر میں بیٹھ کے چار لفظ پڑھنے لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ گھر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ہاں آپ چھوڑ دیجئے کورس اور جا کے گھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، دہرائی کر لیں، ترجمہ کر لیں، جہاد تو نہیں ہوگا نا۔ جہاد تو ہے ہی ایٹ موسٹ کوشش، کیسے اجازتیں لے کے آتے ہیں، کیسے گھروں کو ساتھ چلاتے ہیں اور کیسے پھر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنی مدد تو خود کر لیں گے گھر بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے دوسروں کی کیسے کریں گے؟ آپ اس کی ریکارڈنگ بعد میں جا کے خود سن لیں گے، لیکن جو آپ کے آنے سے یہاں دوسروں کو فائدہ ہونا تھا، اسٹرینتھ ملنی تھی، وہ تو نہیں ملے گی۔ دیکھیں ہر وقت ہم جسمانی کام نہیں کر رہے ہوتے، صرف بعض دفعہ ہماری موجودگی اور قربانی کی بنیاد پہ موجودگی دوسروں کو مضبوط کرتی ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ حالات آئے تھے، وہ نہیں گئی، میں کیوں جاؤں بس۔ اور اگر ہم نے ایک رسم ڈال دی تو پیچھے لڑی کے جتنے موتی ٹوٹیں گے اس کا کچھ نہ کچھ وبال تو ہم پر بھی پڑے گا۔ اگر آپ تصور میں رکھیں نا، اوپر سے ایک تسبیح کا دانہ گرے تو نیچے جتنے دانے ان پہ بھی تو بوجھ گرتا ہے نا اس کا، پہلے ایک گرے گا، دوسرا گرے گا، پھر دسواں گرے گا نا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس چنے ہوئے کام سے ہٹ جائیں، اور مشکل لگتا ہے تو کہ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین پر تم میں کوئی تنگی نہیں رکھی، کچھ مشکل دین نہیں ہے، چونکہ کبھی کیا نہیں تھا نا اس لیے مشکل لگ رہا ہے، اور تمہارے ارد گرد والے کر نہیں رہے نا اس لیے ان کو مشکل لگ رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا، ابھی بھی جا رہے ہیں، ابھی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ان کے کورس ہی نہیں ختم ہو رہے، کوئی مشکل نہیں، ہمارا دین بڑا آسان ہے، عملی طور پر بھی آسان ہے۔ اللہ کا نبی وہ تو آئے اس لیے تھا کہ وَيَدْعُونَهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تمہارے بوجھ ہٹانے کے لیے آیا تھا۔ سورۃ الاعراف 157 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے تو بوجھ ہٹے، توک ٹوٹے، تو کیوں تمہیں اپنا دین مشکل لگتا ہے؟ اللہ نے اپنی غلامی میں لے کے تمہیں بہت ساری غلامیوں سے بچا لیا، کرو کیا، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، ان کی ملت پر۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، مت رنگ رنگ کے نام اور فرقے اپنے جوڑو۔ ہوا سماکم المسلمین، شاید کو ہائی لائٹ کر لیجئے، فرقہ واریت کا توڑ ہے، آپ کا ایک نام اللہ نے رکھا اور وہ کیا المسلمین، آپ اس کو کاٹ کے کوئی اور نام کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں ایک نام ہے سب کا؟ کیوں حق کا جہادی کرو؟ تاکہ لیکون رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ رسول کس بات کی گواہیاں دے؟ کہ اللہ یہ میری امت ہے، ان کو معاف کر دے۔ اور تم نے کس چیز کی گواہی لوگوں کو دینی ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہی جائیں گے، اس راستے میں جان چلی جائے، ایمان نہ جائے، اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ وہی بتاتا ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ان سب کاموں کو کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا، وَنِعْمَ الْمَوْلَى، بہت ہی اچھا ہے وہ ساتھی، وہ مولا، وہ ولی، وہ دوست، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہت اچھا ہے وہ مددگار۔ کیا دے گا کوئی تمہیں؟ چار پیسے؟ کیا لے گا کوئی تمہارے چار پیسے؟ کوئی کیا دے گا چار پیسوں کی عزت؟ دو کوڑی کی عزت مل جائے گی؟ اللہ جو دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں چنے رکھے اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں اللہ کے بندے بن کے چلتے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ آخری پانچ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ادھر، ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔